السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. دوحا میں ہونے والی انٹرا افغان کانفرنس کے دوسرے اور آخری روز شرکا ایک مشترکہ بیان جاری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں حکام نے واضح کیا ہے کہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہے، اور نہ ہی سیاسی سرگرمی جلسوں کے انعقاد کی کوئی ممانعت ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی تیسری برسی کے موقع پر وادی میں مکمل ہڑتال اور معمولات زندگی متاثر رہے. ایران کی جوہری توانائی کے ادارے نے پیر کے روز بتایا ہے کہ ان کا ملک یورینیم افزودگی کی اس حد کو پار کر گیا ہے جو سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے میں مقرر کی گئی تھی. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ احتیاط برتے. ایران نے کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے ایران کے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کا اقدام ناقابل برداشت اور بحری چوری کے مترادف ہے. یونان کے قدامت پسند اپوزیشن لیڈر کریاکوس متساکس کو بائیں بازو کے وزیر اعظم الیکسس سپراس پر واضح برتری حاصل ہو گئی ہے، اور وہ پیر کے روز اقتدار سنبھالیں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. دوحا میں ہونے والی انٹرا افغان کانفرنس کے دوسرے اور آخری روز شرکا ایک مشترکہ بیان جاری کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق 8 ارکان کمیٹی، جن میں 4 طالبان اور 4 کانفرنس مندوبین شامل ہیں، مشترکہ بیان تیار کر رہے ہیں. 17 طالبان عہدیداروں سمیت تقریباً 60 شرکا گزشتہ روز سے دوحا میں امن سے متعلق امور پر مذاکرات کر رہے ہیں. افغان حکومت کے سینئر عہدیدار بھی اپنی ذاتی حیثیت میں کانفرنس میں شریک ہیں. افغان وفد کے ارکان کے مطابق شرکا نے متعدد امور پر بحث کی، جن میں انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، پریس کی آزادی، شہری جانوں کا ضیاع، جنگ بندی، غیر ملکی فوجوں کا انخلا اور امن معاہدے کے بعد کی صورتحال شامل ہیں. لیکن اتوار کے روز ان امور پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا. طالبان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بین الاقوامی ضامنوں کے سامنے نظام الاوقات کے اعلان کے بعد گروپ انٹرا افغان مذاکرات شروع کرے گا. طالبان کے قطر کے دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے صحافیوں کو بتایا کہ فائر بندی اور دوسرے امور پر اعلان کے بعد بحث ہوگی. طالبان کی اس حکمت عملی پر عوامی تنقید کے جواب میں کہ امن کانفرنس میں بیٹھے ہونے کے باوجود گزشتہ دنوں میں طالبان جنگجو حملے کر رہے ہیں اور شہریوں اور سیکیورٹی حکام کو ہلاک اور زخمی کر رہے ہیں، سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان شہری ہلاکتوں کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شہری ہلاکتیں بعض اوقات غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم یہاں جنگ کے خاتمے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اسی اثنا میں طالبان منگل کے روز امریکی وفد کے قائد زلمے خلیلزاد کے ساتھ بات چیت کا 7واں دور شروع کریں گے. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں حکام نے واضح کیا ہے کہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہے، اور نہ ہی سیاسی سرگرمی یا جلسوں کے انعقاد کی کوئی ممانعت ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں گزشتہ 2 ماہ سے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سیاسی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد تھی. تاہم 20 جولائی کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں اب یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی تیسری برسی کے موقع پر وادی میں مکمل ہڑتال اور معمولات زندگی متاثر رہے. مختلف علاقوں میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کا گشت بھی جاری رہا. برہان وانی کی برسی کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے جنوبی اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئیں، جبکہ کشمیر میں ریل سروس بھی معطل رہی. برہان وانی کی مرسی کے موقع پر کشمیر میں واقع ہندوؤں کے مذہبی امرناتھ گپا کے لیے یاتریوں کی سرمائی دارالحکومت جموں سے روانگی بھی روک دی گئی ہے. ایران کے جوہری توانائی کے ادارے نے پیر کے روز بتایا ہے کہ ان کا ملک یورینیم مفسودگی کی اس حد کو پار کر گیا ہے جو سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے میں مقرر کی گئی تھی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے ترجمان بہروز کمال بندی کے حوالے سے بتایا ہے کہ افزودگی کی سطح 4.5% سے اوپر چلی گئی ہے، جبکہ یہ سطح 3.67% طے کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے ملک کو اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی مطلوبہ مدد فراہم نہیں کی جاتی تو یورینیم زودگی کی سطح کو 20% تک لے جایا جا سکتا ہے۔ یورینیم زودگی کی 5% کی سطح جوہری توانائی پلانٹ کے لیے ایندھن پیدا کرنے کے قابل ہے، لیکن جوہری ہتھیار بنانے کے لیے مطلوبہ سطح سے 90% نیچے ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ بہتر ہوگا کہ احتیاط برتی جائے، جس سے قبل اتوار کے روز ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2015 کے جوہری معاہدے میں یورینیم کی افزودگی کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ انہوں نے اخباری نمائندوں کو کسی مخصوص رد عمل کے بارے میں نہیں بتایا جو ان کی انتظامیہ سوچ رہی ہے، لیکن اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کے چند ہی گھنٹوں بعد اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس فیصلے پر ایران مزید تنہائی اور تعزیرات کی زد میں آ جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے ایران کے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کا اقدام ناقابل برداشت اور بحری چوری کے مترادف ہے۔ ایرانی حکام نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ آئل ٹینکر شام نہیں جا رہا تھا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے گزشتہ ہفتے جبل الطارق کے پانیوں میں ایران کا ایک تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیا تھا۔ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ آئل ٹینکر پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگ بھگ 3,00,000 ٹن خام تیل لے کر شام جا رہا تھا۔ امریکہ نے برطانیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے ایک اچھی خبر قرار دیا تھا۔ یورپی یونین نے سن 2011 سے شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع عامر حتامی نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ ایران کا تیل بردار جہاز شام نہیں جا رہا تھا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو ایران کا حلیف سمجھا جاتا ہے۔ یونان کے قدامت پسند اپوزیشن لیڈر کیریاکوس متسوتاکس کو بائیں بازو کے وزیر اعظم الیکسس سیپراس پر اتوار کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے برتری حاصل ہو گئی ہے اور وہ پیر کے روز اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ تقریباً 90% ووٹوں کی گنتی کے بعد متسوتاکس کی نئی جمہوری پارٹی کو 39.8% ووٹ ملے ہیں، جبکہ سیپراس کی سیریزا پارٹی کو 31.6% ووٹ ملے ہیں۔ 44 سالہ سیپراس کو 4 سالہ اقتدار کے بعد مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور 51 سالہ متسوتاکس کو ان کی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو اطلاع دی تھی کہ طالبان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بین الاقوامی تقاضوں کے سامنے نظام الاوقات کے اعلان کے بعد گروپ انٹرا افغان مذاکرات شروع کرے گا۔ اسی اثنا میں دوحہ میں ہونے والی انٹرا افغان کانفرنس کے دوسرے اور آخری روز شرکا ایک مشترکہ بیان جاری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جرمنی اور قطر کی حکومت کی مشترکہ میزبانی میں افغانوں بشمول طالبان کے مابین ہونے والی دو روزہ بات چیت میں شریک ایک افغان مندوب اور جماعت اسلامی کے رہنما مولوی شفیع اللہ نورستانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کو ہونے والے اجلاس میں جنگ بندی اور جنگ میں عام شہری ہلاکتوں کو روکنے کے اقدام کرنے کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ نورستانی نے کہا کہ کابل سے آیا ہوا وفد جنگ بندی پر زور دے رہا ہے۔ طالبان کی طرف سے ایسا کوئی اندیہ نہیں دیا گیا کہ جنگ بندی کب ہو سکتی ہے اور اس کا مخصوص وقت کیا ہوگا۔ جب کسی معاملے پر رسمی بات چیت شروع ہوتی ہے تو مذاکرات کا یہ اصول ہے کہ بات چیت شروع ہونے سے پہلے جنگ بندی ہوتی ہے، اور افغان عوام بھی یہ چاہتی ہے۔ دوحا میں موجود سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان جنگ بندی سے انکاری ہیں۔
طالبان کا اپنا جو موقف رہا ہے اور ابھی بھی وہ اصرار کرتے ہیں کہ جب تک غیر ملکی افواج کے نکلنے کے لیے ایک نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کا وہ اعلان نہیں ہوتا امریکیوں کی جانب سے تو وہ جنگ بندی نہیں کریں گے۔ انہوں نے انکار کیا ہے آج اسی کانفرنس کے دوران بھی، اور جو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ہے ان سے بھی وہ انکاری ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ وہ بعد میں دوسرا جو مرحلہ آئے گا کہ جب غیر ملکی افواج کا مسئلہ وہ حل ہو جائے، اس کا کوئی اعلان ہو جائے۔ تو ابھی تک یہ والی دونوں سائڈ سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں، جواب در جواب، اور یہی والا ماحول ہے اس وقت۔
دوحا کانفرنس میں شرکت کرنے والے افغان مندوب مولوی شفیع اللہ نورستانی کا کہنا ہے کہ دوحا کانفرنس میں شریک افغان مندوبین کا موقف ہے کہ حال ہی میں کابل اور دیگر علاقوں میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے عام شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے۔
بھلے دغا بحث پر جلسہ کے وشو دغا واقعات ٹول ورت یاد شو۔
اس اجلاس میں جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات پر بھی غور ہوا ہے۔ یہ نقصانات دونوں فریقین کے ہو رہے ہیں، یہ حکومت کو بھی پتا ہے اور طالبان کو بھی پتا ہے، اور یہ تمام عوامل ہمیں صلح پر مجبور کر رہے ہیں۔ طالبان ریاست، افغان حکومت اور سب کو یہ معلوم ہے کہ صلح کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں کو ارادی طور پر ہدف بنانا طالبان کی پالیسی نہیں ہے۔
If there is intentional mistakes by our people,
عام شہریوں کو ارادی طور پر نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی عام شہری نشانہ بنتا ہے تو ہم اس معاملے کی تحقیقات کریں گے، اور اگر کسی نے ہماری طرف سے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جنگ ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے جنگ میں عام شہری بھی نشانہ بنتے ہیں، اور ایسا غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطر اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں افغانوں کے مابین دو روزہ مذاکرات پیر کو ختم ہو جائیں گے، اور اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی متوقع ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں جہاں ان دنوں مختلف صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے، وہیں سب سے بڑے میڈیا گروپ سے وابستہ دو سرگرم صحافیوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود غیر فعال کر دیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں پر سینسرشپ کے حوالے سے ایک عرصے سے شکایات سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں الزام ریاستی اداروں کو دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے علی رانا نے۔
پاکستان میں جیو نیوز سے وابستہ اعزاز سید اور انگریزی اخبار دی نیوز کے سینئر رپورٹر عمر چیما نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، جبکہ گزشتہ رات ڈی ایکٹیویٹ ہونے والے جیو نیوز کے نیوز اینکر وجیہ ثانی کا اکاؤنٹ بحال ہو گیا ہے۔ جنگ گروپ سے منسلک یہ تینوں صحافی موجودہ حکومت کے سخت ناقد ہیں، جس کا اظہار ان کی سوشل میڈیا پوسٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق انتظامیہ کی ہدایت کے بعد تینوں صحافیوں نے اپنے اکاؤنٹس غیر فعال کر دیے، کیونکہ بعض حلقوں کی جانب سے جیو کو بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے کہا کہ فی الحال خاموش رہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان تینوں کے علاوہ جنگ اور جیو سے منسلک بہت سے دیگر صحافیوں کو بھی دفتر انتظامیہ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ ان کے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بعض ٹویٹس ڈیلیٹ کروا دی گئیں۔ اس حوالے سے جنگ گروپ کے بعض صحافیوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان سب نے کوئی بھی کمنٹ دینے سے انکار کر دیا، تاہم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ پاکستان میں گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم کے ذریعے سینئر صحافیوں کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاریوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صحافتی تنظیموں نے اس مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پیچھے کار فرما عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے اقبال خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا سینسرشپ تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔
خطرناک ترین صورتحال سے سامنا کر رہا ہے کہ بولنے پہ اور لکھنے پہ اور کھانے پہ تقریباً مکمل پابندی ہے.
دوسری جانب پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی کہ سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ استعمال کرتے ہوئے منفی ٹرینڈز بنانے سے غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی ادارے، فرد اور پیشہ ور شخص کو نشانہ بنانے کے لیے دیے گئے بیان یا ٹرینڈ غیر اخلاقی ہیں. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف ٹرینڈ اس کی مثال ہے. نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل کرار کہتے ہیں کہ ہم سینسرشپ کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جن اکاؤنٹس پر آئین کے برخلاف مواد ہو ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی.
یہی بات دیکھنے والی ہے کہ اکاؤنٹ میں سے کس قسم کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، کس ادارے کے بارے میں پابندی لگانا، ان کو بند کرنا، یہ بات وہ درست نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی ایسی دفاعی ادارے کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف بھیجا تنقید یا اس کو جو ہے اس کی انسلٹ کرنا، اس کی بےزتی کرنا، وہ ہمیں اس سے اعتراف کرنا چاہیے.
علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں ایک بار پھر پولیو سے متاثرہ دو نئے کیسز سامنے آنے سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکام نہ صرف انکاری والدین کو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے راضی کرنے، بلکہ جنوبی اور شمالی اضلاع میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم چلانے کے انتظامات کر رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ تین اور کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے دو کا تعلق خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع بنو سے ہے. نئے کیسز کی سامنے آنے سے بنو میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 16، خیبر پختونخوا میں 33، جبکہ ملک بھر میں 41 ہو گئی ہے. حکام نے بتایا کہ دو میں سے ایک متاثر ہونے والے بچی کی والدین ویکسین پلانے سے انکاری تھے اور بچی کو معمول کی حفاظتی ٹیکہ جات بھی نہیں دیے گئے تھے، جبکہ دوسرے 30 ماہ کی متاثرہ بچے کی تفصیلی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ اس بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے دیے گئے تھے یا نہیں. بتایا جاتا ہے کہ انکاری والدین مسلسل غفلت کا مظاہرہ کر کے اپنے بچوں کو قصداً معذوری کی طرف دھکیل رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نئی حکمت عملی کے تحت انکاری والدین کو بات چیت کے ذریعے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے پر قائل کر رہے ہیں، تاکہ مزید بچے پولیو وائرس کا شکار نہ ہو. پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد صوبائی حکومت نے ہائی رسک اضلاع کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی ہے، جس میں مرحلہ وار مہمات چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر اکرم شاہ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
دیکھیے جو گزشتہ ایک دو مہینے سے کیسز کی جو تعداد بڑھی ہے، تو بیسیکلی دو ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے، ایک ہمارا ترغر اور ایک ہمارا بنو اور نارتھ وزیرستان. دونوں میں چونکہ اس وقت گرمیوں کا سیزن ہے، تو اس میں وائرس آلموسٹ بالکل ایک وائلنٹ بن جاتا ہے اور اس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے لیے تین کیس ریسپانسز ہم نے پلان کی ہے. ایک کیس ریسپانس انشاءاللہ 15 جولائی سے ابھی سٹارٹ ہوگا، جس میں بنو، لکی مروت اور نارتھ وزیرستان ہمارا اس ہاٹ اسپاٹ میں، شانگلا، تورغر اور بٹاگرام اور ساتھ میں کچھ یونین کونسل بنیر کی، سوا کی، تو یہ انشاءاللہ ان میں ہم ایک کیمپین کریں گے. پھر اس کے 15 دن بعد دوسری کیمپین کریں گے انہیں ڈسٹرکٹ اور اس میں، اور پھر تیسری کیمپین انشاءاللہ اگست کے آخر میں جو 26 تاریخ سے ہماری اس این آئی ڈی ہے، تو پھر وہ ہمارا تیسرا کمپوننٹ ہوگا. یہ تین کیمپین مسلسل انشاءاللہ ان فوکس ایریاز میں کر کے ہم اس وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر.
پاکستان اور افغانستان نہ صرف دو ہمسایہ ممالک ہیں، بلکہ یہ دونوں دنیا کے واحد ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک پولیو کی جراثیم پائے جاتے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
قطر کے دارالحکومت دوحا میں آج پیر کے روز طالبان نمائندوں اور افغانستان کے ممتاز شہریوں کے درمیان دو روزہ مذاکرات کا آخری دور مکمل ہوا. ساتھ ہی دوحا میں امریکی اور طالبان مذاکرات کنندگان کے درمیان بات چیت کے 7ویں دور کا اگلا اجلاس کل منگل کو ہوگا. ان تمام سفارتی کوششوں کا مقصد افغانستان کی طویل جنگ کا خاتمہ اور وہاں امن و استحکام کا قیام ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
دوحا میں اتوار کو طالبان اور 50 کے قریب ممتاز افغان سیاستدانوں اور شہری نمائندوں کے درمیان دو روزہ مذاکرات آج پیر کے روز مکمل ہو گئے. ان مذاکرات میں شریک ہونے والی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ایسا لگا کہ طالبان کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے. افغان پیس کاؤنسل کی رکن اسیلا وردک کہتی ہیں،
attitude has changed and they are ready to talk to women. Last night at dinner
اسیلا وردک کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ طالبان کا رویہ بدل رہا ہے اور اب وہ خواتین سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل رات ایک اشائیے میں میری ملاقات پہلی بار طالبان کے لیڈر اور ان کے کچھ سفیروں سے ہوئی۔ وہ خود آگے بڑھ کر مجھ سے ملے، جو ایک اچھی علامت ہے۔ طالبان کے ایک اعلیٰ رہنما ملا عبدالسلام ضعیف نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کا گروپ کسی فوجی یا سیاسی دباؤ کے تحت کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔
The war community, including the government, including their alliance, they used all their best in the pressure in Afghanistan, but they are defeated.
حکومتوں اور ان کے اتحادیوں سمیت عالمی برادری نے افغانستان پر دباؤ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر ان کا دفاع کیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہی ہم کو کوئی راستہ مل سکتا ہے۔ طالبان اب تک افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے سے انکار کرتے آئے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ موجودہ مذاکرات میں جو افغانستان کے نمائندے شریک ہیں، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں شریک ہوئے ہیں۔ 29 جون سے دوحہ میں امریکہ اور طالبان مذاکرات کنندگان کے درمیان بات چیت کا 7واں دور جاری ہے۔ امریکہ نے طالبان پر یہ واضح کر رکھا ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ یقینی طور پر بات چیت کرنا ہوگی۔ افغانستان مصالحت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد کا کہنا ہے کہ دونوں فریق کے درمیان کل منگل کو مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ ہم نے خاصی پیش رفت کی ہے، مگر مذاکرات ابھی تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں۔ قطر اور جرمنی نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اہتمام کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے مارکوس پورزیل کا کہنا ہے،
The efforts made by many over the past few years and months, especially the ongoing talks between the United States and the Taliban, have opened up a historic opportunity.
پچھلے چند برسوں یا مہینوں سے مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، خاص طور سے یہ مذاکرات جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی موقع ثابت ہوں گے اور ان مذاکرات کو با مقصد بنانا ہوگا۔ افغانستان میں جاری 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک طرف دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف اتوار کے روز افغانستان کے شہر غزنی میں طالبان کی جانب سے دہشت گرد کارروائی میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 180 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام سے نقل مکانی کے بعد لبنان پہنچنے والے 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین لبنان کو اپنا گھر قرار دے رہے ہیں، جبکہ مقامی حکومت کہہ رہی ہے کہ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ حکام نے پناہ گزین کیمپوں کو مسوار کرنے والے بلڈوزروں کی نگرانی کے لیے فوج تعینات کر دی ہے۔ اراشا عرب اشادی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
لبنان کے ایک دور دراز کے قصبے ارسل میں جہاں شام سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کا کیمپ قائم ہے، حکومت کا کہنا ہے کہ شامیوں کے واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ چار بچوں کی ماں شامی پناہ گزین دیما الکنج کہہ رہی ہیں کہ میں اور میرے بچے، ہم سب یہاں آباد ہو چکے ہیں، اب فوج آئی ہے اور اس نے ان آبادیوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیما الکنج شام میں خانہ جنگی کے دوران جان بچا کر بچوں کے ساتھ لبنان پہنچی تھیں۔ انہوں نے ایک پکی کھولی میں عارضی گھر بنایا، لیکن اب یہ کھولی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے۔
I had been living around 5 years in this house. Every year we fixed up one thing after another.
وہ بتا رہی ہیں کہ میں اس گھر میں 5 سال سے رہ رہی تھی۔ میں ہر سال ایک کے بعد ایک چیز کی مرمت کراتی تاکہ اس کو گھر بنا سکوں۔ اب کچھ نہیں بچا ہے، کچھ نہیں رہا جس کو آپ گھر کہہ سکیں۔ ایک امدادی ادارے نے بتایا ہے کہ پیر کے دن فوج نے پناہ گزینوں کے استعمال والے کم از کم 20 گھر مسمار کر دیے۔
Now I live with my neighbor. I have 4 children. Together we are 5.
دیما الکنج بتا رہی ہیں کہ میں اب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ 4 بچے اور میں، ہم 5 ہیں۔ 3 خاندان اپنے سامان کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ ہم کوئی جگہ کرائے پر نہیں لے سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ فوجی حکام نے دو ماہ پہلے یہاں آ کر اس کیمپ کو ختم کرنے کے بارے میں خبردار کیا تھا. بعض کیمپوں کو مہلت دی گئی جو اب ختم ہو گئی ہے.
It's up to the Lebanese authorities. They hosted us and we're grateful. They don't want us to stay. There's the UN.
ایک شامی پناہ گزین ابو فراز کہہ رہے ہیں کہ لبنانی حکام پر یہ بات منحصر ہے. انہوں نے ہماری میزبانی کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں رہیں. یہ سب مل کر کا ریپیٹ اقوام متحدہ ہے, دیگر ممالک ہیں اور حکومت ہے. یہ سب مل کر کام کریں, ہم واپس چلے جائیں گے. ہم واپس جانے کو تیار ہیں, ہم یہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں رکھتے. سیمنٹ گارے کے گھروں کے مسمار ہونے کے بعد پناہ گزین لکڑی اور پلاسٹک شیٹ سے بنے خیموں میں سر چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور حکومت ایسے ہی بندوبست کی اجازت دے رہی ہے. ابو فراس اور دیما الکن جیسے پناہ گزین بتاتے ہیں کہ یہاں صورتحال سے لوگ خوفزدہ ہیں, مستقبل سے بھی خوفزدہ ہیں. خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بارے میں آئندہ کیا فیصلہ ہونا ہے. لیکن دیما کے بقول اس وقت ان حالات میں واپس ملک نہیں جایا جا سکتا. پناہ گزین کیمپوں کے خاتمے سے کم از کم 15,000 بچوں سمیت لاکھوں کی تعداد میں لوگ چھت سے محروم ہو جائیں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہانگ کانگ میں ہزاروں افراد نے اتوار کو سڑکوں پر اس قانون کے خلاف احتجاج کیا جس کے تحت ملزموں کو مقدمہ چلانے کے لیے چین منتقل کرنے کی اجازت ہوگی, جہاں عدالتیں کمیونسٹ پارٹی کے زیر انتظام ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی.
ہانگ کانگ میں گزشتہ ہفتے کے بعد اس اتوار کو پہلا بڑا مظاہرہ کیا گیا. پچھلے ہفتے مظاہرین قانون ساز اسمبلی کی عمارت میں گھس گئے تھے جہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی. اس بار مظاہرین نے ویسٹ کولون ایکسپریس کے ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنایا جو ہانگ کانگ کو چین کے ساتھ ملاتا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ چین سے آنے والوں کو براہ راست مجوزہ متنازع قانون کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہانگ کانگ میں ایک مہینے سے جاری مظاہروں کو چین کے میڈیا میں بہت کم دکھایا گیا ہے. ہانگ کانگ کے ایک طالب علم کارسن نے کہا, لوگ جو چاہتے ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے. لوگ جس بات پر ناراض ہیں وہ اس پر رد عمل نہیں دے رہے. یہ وجہ ہے کہ ہانگ کانگ کے شہری مایوس ہیں. یہ تھے مظاہرے میں شامل ایک طالب علم کے الفاظ. مظاہرے کے منتظمین نے دعویٰ کیا ہے کہ 2.25 لاکھ افراد نے احتجاج میں شرکت کی, جبکہ پولیس نے 56,000 کا اندازہ لگایا ہے. احتجاج کے بعد لوگ منتشر ہو گئے, جبکہ سینکڑوں افراد کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی. سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مظاہرین آنسو گیس میں پولیس سے الجھ رہے ہیں. بیجنگ نے گزشتہ ہفتے کے احتجاج کو ایک ملک دو نظام کے اصول پر براہ راست حملہ قرار دیا تھا. اس اصول کے تحت کمیونسٹ پارٹی کی ریاست میں ہانگ کانگ کو ایک خصوصی علاقے کے طور پر آزادی حاصل ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بعض تاریخی عمارتیں کسی ایک ملک کی پہچان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مشترکہ ثقافتی ورثہ ہوتی ہیں. اسی لیے جب پیرس میں قائم نوٹرڈیم کیتھیڈرل میں آگ لگی تو دنیا بھر میں افسوس کی لہر دوڑ گئی اور 24 گھنٹوں کے اندر اس کی تعمیر نو کے لیے کروڑوں ڈالر چندہ جمع ہو گیا. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری.
اپریل میں پیرس کے مشہور زمانہ نوٹرڈیم کیتھیڈرل کو آگ نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیا تو اس کے اکثر حصے جل کر خاکستر ہو گئے. اس کی تعمیر نو پر $1 ارب سے زائد رقم خرچ ہونے کا امکان ہے اور اس کام میں کئی برس لگ سکتے ہیں, اور جرمنی ایسے کسی بھی واقعے سے بچنا چاہتا ہے. جرمنی کے معروف فراؤنکرچی چرچ آف آر لیڈی سے اٹھتا یہ دھواں وہاں کے حکام کو پریشان کر رہا ہے کہ اس تاریخی عمارت کا انجام بھی پیرس کے نوٹرڈیم کیتھیڈرل جیسا ہو سکتا ہے.
میرے خیال میں دونوں چرچوں کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آتش زدگی کے دوران فوری اقدامات فیصلہ کن ہوتے ہیں.
موقع پر موجود آگ بجھانے والے عملے نے مکمل تباہی سے بچنے کے لیے آگ کی وجہ کی کھوج شروع کر دی. گو کہ یہ آگ محض تربیت کے لیے ہے, لیکن اس کا خطرہ بہرحال حقیقی ہے.
یہاں چھت کے نیچے ہم دھواں جذب کرنے کا سسٹم لگا رہے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ لیول پر لگے فائر ڈیٹیکٹرز بہت دیر میں آگ کا پتہ لگا پاتے ہیں. یہ سکشن سسٹم خودکار نظام کے تحت فائر ڈپارٹمنٹ کو الرٹ کر دیتا ہے.
دوسری جنگ عظیم میں آتش زدگی کے بعد لکڑی کی اس چھت کی تعمیر نو کی گئی تھی. آج اسے مستقبل میں کسی بھی آتش زدگی سے بچانے کی تدابیر کی جا رہی ہیں.
آگ سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی مستقل ضرورت رہتی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ نوٹر ڈیم جیسا واقعہ یہاں نہ پیش آئے.
پیرس کے نوٹر ڈیم واقعے نے دنیا بھر میں آگ سے بچاؤ کی آگاہی پیدا کی ہے, اور جرمنی بھی ان ممالک میں سے ایک ہے. آراش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شبر زیدی نے کہا ہے کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کے تدارک کے لیے سنجیدہ اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
فیصل آباد کے تاجروں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی کا کہنا تھا کہ سمگلنگ، انڈر انوائسنگ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کو روکے بغیر ملک کی مقامی صنعت کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز آج مقامی مارکیٹ میں سمگل شدہ دستیاب ہے، اور نئے تجویز کردہ اقدامات سے اس پر اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک بہتری ضرور آئے گی۔ ایف بی آر کے چیئرمین نے بتایا کہ حکومت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے صحیح عمل درآمد کے لیے اس پر نظر ثانی کر رہی ہے۔
آج آپ بازار میں چلے جائیں، آپ کے پاس ٹائل، آپ کے پاس ٹائر، آپ کے پاس جو بھی آئٹم ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اس میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں، یہ کوتاہی ہماری ہے، یہ کوتاہی کسی غیر کی نہیں ہے، کسی اور نے نہیں کی، سب ہم نے ہمارے ہی کوئی انفیشنسیز ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں آج اس شکل میں موجود ہیں۔ مگر کسی نہ کسی دن تو ہمیں اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، اور ہم اس کے اوپر سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے لیے آسان کام تھا کہ کریک ڈاؤن کے ذریعے مارکیٹ سے اسمگل شدہ مال اٹھا لیا جاتا، لیکن اس سے بحرانی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پہلے اسمگل شدہ سامان کی ترسیل کو روکنا چاہتی ہے، جس کے بعد مارکیٹ میں اسمگل شدہ اشیاء بیچنے پر کاروائی کریں گے۔ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر انجینئر دارو خان کہتے ہیں کہ مقامی صنعت کو فروغ دینے میں پاک افغان ٹرانزٹ معاہدہ رکاوٹ نہیں، بلکہ سرحدی نگرانی اور کاروبار میں سہولت فراہم نہ کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اگر ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر نظر ثانی کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے، تاہم ان کے بقول معاہدے کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سرحد کی دونوں طرف بہت سے اقدامات پہلے سے اٹھائے جا چکے ہیں۔
آپ جو ہے وہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ توجہ دیں، اور جو انڈسٹریز ہے ان کے جو بقاعدات ہیں، جن کے جو واجبات ہیں، وہ وقت پہ دیا کریں، تاکہ ان کا جو ہے وہ لیکویڈیٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی جو ہے وہ اس میں عنصر شامل ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہی ہمارے مسائل میں رکاوٹ ہے۔
خیال رہے کہ لینڈ لاک ملک ہونے کے باعث افغانستان کی بیرونی تجارت اور معیشت کا زیادہ تر دار و مدار پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے راستے تجارت پر ہے۔ 2010 میں طے پانے والے افغان ٹرانزٹ معاہدے کے تحت افغانستان اپنی اشیاء واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت پہنچاتا ہے، تاہم بھارت اپنی اشیاء افغانستان نہیں بیچ سکتا۔ افغانستان کو پاکستان کے سمندری راستے سے بھی بیرونی تجارت کی سہولت حاصل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی 2400 کلومیٹر طویل باہمی سرحد ہے، اور سرحدی راستوں کے ذریعے افغانستان سے دیگر ممالک سے آنے والی درآمدی اشیاء پاکستانی منڈیوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان نے 2014-15 میں افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر باڑ لگانا شروع کر دی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان غیر قانونی تجارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملحقہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پچھلے ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے نافذ دفعہ 144 ختم کر دی گئی ہے، جس سے دونوں اضلاع سمیت تمام سابق قبائلی علاقوں میں آئندہ 20 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں انتخابی مہم تیز ہو جائے گی۔ پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پچھلے ایک مہینے سے نافذ دفعہ 144 کی نفاذ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے انتظامی عہدیداروں نے کہا ہے کہ آئندہ 20 جولائی کو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں اور جلوسوں پر سوموار کے روز سے کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ افغانستان سے ملحقہ دونوں اضلاع میں پچھلے مئی کے اوائل سے امن و امان کی صورتحال کی وجوہات پر سیاسی اجتماعات کی منعقد کرنے پر غیر اعلانیہ پابندی عائد تھی. تاہم پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے میں ہونے والے جڑپ کی بعد دونوں اضلاع میں پہلے غیر اعلانیہ کرفیو اور بعد میں دفعہ 144 نافذ کر کے ہر قسم کی جلسوں جلوسوں اور دیگر سیاسی اور سماجی اجتماعات پر پابندی لگوا دی گئی تھی. شمالی وزیرستان کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر منظور افریدی نے سوموار کے روز ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں دفعہ 144 کے ہٹانے کا اعلان کر دیا. میران شاہ میں سینئر صحافی حاجی مجتبہ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
گزشتہ 8 جون سے یہاں شمالی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو امیدوار کینڈیڈیٹ ہے اس کو تکلیف تھی انتخابی مہم میں. آج دفعہ 144 لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی تک تو کسی نے کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا، لیکن اسسٹنٹ ڈی سی کے مطابق انہوں نے کہا کہ آج سے جو نا وہ کمپین بھی کر سکتا ہے، جلسہ جلوس بھی کر سکتا ہے اور ہر چیز پر آزادی ہے.
جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نعمان افضل نے بھی ذرائع ابلاغ کو دفعہ 144 کے ہٹوانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب امیدوار اور مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیدار بغیر کسی رکاوٹ کے جلسے اور جلوس منعقد کر سکتے ہیں. شمالی وزیرستان سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر امیدوار انعام جان نے دفعہ 144 کے اٹھانے کے اعلان کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ جو دفعہ 144 تھا یہ بالکل غیر آئینی تھا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے ہم کمپین کر رہے تھے اور ریلیاں نکال رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دوران یہ دفعہ 144 کو نافذ کرے اور ہم گھر میں بیٹھے اور لوگوں کے ساتھ اپنے وہ خیالات اظہار شیئر نہیں کر سکتے ہیں.
دونوں علاقوں میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے الزام میں حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے دفاتروں پر چاپوں اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں دو مختلف نشستوں سے پشتون تحفظ تحریک کے حمایت یافتہ امیدواروں کو نقص امن و عامہ کے دفعات کے تحت حراست میں لے کر ڈیرہ اسماعیل خان اور ہری پور کی جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے. تاہم رواں ماہ جولائی کی پہلی تاریخ کو مقامی عدالت کے حکم پر دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے. ادھر مختلف قبائلی اضلاع میں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتخابات میں حصہ لینے والے بعض امیدواروں کو سیکورٹی خطرات کے پیش نظر محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے. ان امیدواروں میں ضلع خیبر سے صوبائی اسمبلی کی عام نشست پر حصہ لینے والی خاتون امیدوار ناہید افریدی بھی شامل ہے.
جی یہ صرف مجھے نہیں ہے، سیکورٹی الرٹ انہوں نے ہمیں کیا، اس لیے کہ الیکشن کے دن اب قریب آ رہے ہیں تو یہ سارے کینڈیڈیٹ کو انہیں لیٹر ایشو کیا ہے کہ اگر آپ کارنر میٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بڑا آپ کے پارٹی کے کوئی لیڈر آتا ہے تو پہلے ہمیں انفارم کریں نا، تو اس لیے کہ ہم آپ کو پھر سیکورٹی دیں گے.
شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ باقی اضلاع میں 20 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں مہم زور و شور سے جاری ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
معروف کشمیری عسکری کمانڈر برہان وانی کی تیسری برسی پر پیر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی، جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. 22 سالہ برہان وانی کو بھارتی حفاظتی دستوں نے 8 جولائی 2016 کو شورش صدر ریاست کے اننت ناگ ضلع میں ایک مبینہ جھڑپ میں ہلاک کیا تھا، جس کے بعد ریاست میں 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. سری نگر سے یوسف جمیل کی اس بارے میں ایک رپورٹ.
پیر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی تیسری برسی کے موقع پر وادی کشمیر میں مکمل ہڑتال کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر رہے، جبکہ مسلح پولیس اور نیم فوجی دست نے شور زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کی. موبائل انٹرنیٹ سروسز جزوی طور پر بند رکھی گئیں اور پوری وادی کشمیر میں ریل سروس بھی معطل رہی. سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کی نقل حرکت پر پابندی لگاتے ہوئے انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. برہان وانی کی برسی کے موقع پر کشمیر میں واقع ہندوؤں کے مذہبی مقام امرناتھ گفا کے لیے یاتریوں کی سرمایہ دار حکومت جموں سے روانگی بھی روک دی گئی ہے. حکام کے مطابق حریت پسند کشمیریوں کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے برہان وانی کی برسی پر ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، لہذا امن امان کے پیش نظر جموں سے ہندو یاتریوں کو وادی کی طرف سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے. ریاست کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برہان وانی کی برسی پر امن امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں. 8 جولائی 2016 کو جنوبی ضلع انتناگ میں عسکری کمانڈر برہان وانی کی فوج کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد وادی میں بڑے پیمانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جن میں 6 ماہ کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. 22 سالہ برہان وانی بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے ایک کمانڈر تھے جو سوشل میڈیا پر خاصے سرگرم ہونے کی وجہ سے کشمیری نوجوانوں میں مقبول تھے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی کشمیر میں 28 سال سے جاری مزاحمتی تحریک کو ایک نئی قوت ملی تھی، کیونکہ بڑی تعداد میں کشمیری نوجوان اس تحریک میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ تاہم ریاست کے گورنر ستیہپال ملک کا کہنا ہے کہ عسکری تنظیموں میں مقامی نوجوانوں کی بھرتی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشنز میں گزشتہ 3 برس کے دوران تقریباً 800 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر نگاہ رکھنے والے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کہتے ہیں کہ کشمیری نوجوان میں برہان وانی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والے غم و غصے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھول جاتا ہے ایسپائریشن یا لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ مرتے نہیں، اور ہم لوگ پوری دنیا میں یہ دیکھ چکے۔ چیچنیا میں 70 سال تک کمیونسٹ رول رہا ہے، جس کو آئرن کرٹین ہم لوگ کہتے تھے، تو اس کے باوجود 70 سال بعد وہ ویسا ہی تھا جیسا 70 سال پہلے تھا۔ یہی حال کشمیر کا ہے۔
شیخ شوکت حسین کہتے ہیں کہ یہ بھی المیہ ہے کہ کشمیر میں حالات اتنے کشیدہ ہو جانے کے باوجود عالمی قوتوں نے اس مسئلے کے حل کی جانب توجہ نہیں دی۔ نئی دہلی میں حکومتی ذرائع نے بتایا کہ کشمیر میں فی الوقت نریندر مودی حکومت کی ترجیحات عسکریت پر قابو پانے کے لیے کی جا رہی فوجی مہم کو جاری رکھنا اور اس کے ساتھ ہی ریاست کے لوگوں کو ایک فعال، ذمہ دار اور شفاف انتظامیہ فراہم کرنا ہے۔ تاہم مقامی سیاسی جماعتیں اور بعض تجزیہ نگاروں کی یہ یکساں رائے ہے کہ کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنا ناگزیر ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے محکمہ داخلی سلامتی کے سربراہ نے میکسیکو کی سرحد پر پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے نظر بندی کے مراکز میں خوراک، پانی کی فراہمی اور نکاسی کے ناکافی انتظامات کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اسی موقع پر کانگریس کے کئی ارکان نے امریکی تحویل میں موجود پناہ گزینوں کے ساتھ بہتر سلوک کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مارکس ہیرٹن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
گزشتہ ہفتے ٹیکسس کے مقام کلنٹ میں پناہ گزینوں کے ایک مرکز کا دورہ کرنے کے بعد ایوان نمائندگان کی رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے وہاں کی صورتحال پر تنقید کی تھی۔ کسی خاتون کو کبھی قید خانے میں بند نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہو۔ انہیں پانی دیا جانا چاہیے، انہیں بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جانے چاہیے۔ یہ تھے الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز کے الفاظ۔ میڈیا کی خبروں اور سرحدی محافظوں کی اندرونی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ ان مراکز میں گنجائش سے زیادہ پناہ گزینوں کی تعداد ہے اور وہ طویل عرصے تک وہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ داخلی سلامتی کے قائم مقام سربراہ کیون میک ایلینن نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا محکمہ اس سال امریکہ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے پاس جنوبی سرحد پار کرنے والے 500,000 سے زیادہ لوگ تھے، ان میں زیادہ تعداد خاندانوں، بنا والدین کے بچوں اور تنہا نوجوانوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خوراک، پانی کی فراہمی اور نکاسی کی ناکافی سہولتوں کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں۔ انہوں نے نظر بندی کے مراکز کی بہتری کے لیے اقدامات گنوائے۔ ہم نے بہت کام کیا ہے۔ 30 دسمبر کو جب ہم نے آخری بار اس بارے میں بات کی تھی، سرحد پر ہمارے مراکز میں طبی سہولتیں فراہم کرنے والوں کی تعداد 20 تھی، اب ہمارے پاس 200 ہیں۔ ہم نے نرم دیواروں والی عارضی رہائش گاہیں بنائی ہیں، وہ بہت زیادہ مناسب ہیں، ان کی اونچی چھتیں ہیں اور بچوں اور خاندانوں کے لیے زیادہ گنجائش ہے۔ یہ تھے کیون میک ایلینن کے الفاظ۔ ایوان نمائندگان کی رکن راشدہ طلیب نے کہا، میں نے کیا دیکھا کہ 14 افراد فرش پر سو رہے تھے، ان میں سے کئی نے بتایا کہ وہ 15 دن سے نہیں نہائے۔ یہ تھے راشدہ طلیب کے الفاظ۔ وہ کانگریس کے اس وفد کا حصہ تھیں جس نے گزشتہ ہفتے ٹیکسس کے مقام کلنٹ کا دورہ کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے بیان کروں کہ ہم نے کیا دیکھا۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتی ہوں لیکن ہم سب وہاں تھے۔ یہ تھے راشدہ طلیب کے الفاظ۔ کانگریس نے حال میں ہنگامی رقوم سے 4 ارب 60 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔
اس میں سے بیشتر رقم سرحدی مراکز میں پناہ گزین خاندانوں اور بچوں کے حالات بہتر بنانے پر صرف کی جائے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ان دنوں کوئنز لینڈ ساحل کے قریب کثیر الملکی جنگی مشقیں جاری ہیں، جبکہ پاپا نیو گینی کے قریب چین کے ہائی ٹیک جاسوس جہاز کی آمد نے آسٹریلیا کو ہوشیار کر دیا ہے۔ آسٹریلیا اس جہاز کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ علاقہ آسٹریلیا کے قریب ہے اور چین اپنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے شریک ملکوں، بالخصوص جاپان کے بارے میں خفیہ فوجی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
آسٹریلیا کے قریب ترین پڑوسی پاپا نیو گینی کے شمال میں چین کے جاسوس جہاز کی آمد نے آسٹریلیا کو ہوشیار کر دیا ہے۔ یہ جہاز مواصلات کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ جہاز ان مشترکہ فوجی مشقوں کے بارے میں ہر طرح کی معلومات کے حصول کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان مشترکہ فوجی مشقوں میں پہلی بار امریکہ اور آسٹریلیا کے علاوہ جاپان بھی شرکت کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین جاپان کے تیز رفتار جنگی جہازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جاپان نے ریپڈ ڈپلائمنٹ بریگیڈ پچھلے سال قائم کیا تھا، جس کا مقصد مشرقی بحیرہ چین میں پیدا ہونے والی کشیدگی میں اپنا دفاع کرنا ہے۔ جاپان اس علاقے میں غیر آباد جزیرے سین کاکاکو کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی ملکیت کا دعویٰ چین بھی کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے مشترکہ آپریشن کے چیف لیفٹیننٹ جنرل گریگ بلٹون کہتے ہیں کہ آسٹریلیا چین کے اس جاسوس جہاز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے،
In regards to the AGI, we believe there is one north of Australia at the moment. We're tracking it. We don't know yet what its destination is, but we're assuming that it will come down to the east coast of Queensland.
جہاں تک چین کے جہاز AGI کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ اس وقت آسٹریلیا کے شمال میں ہے۔ ہم اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئنز لینڈ کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فی الحال بین الاقوامی سمندری حدود کے اندر ہے۔ اس جہاز کو علاقے میں جہاز رانی کا حق حاصل ہے اور اس وقت ہم کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم ہر قسم کی مناسب کارروائی کے لیے پیش بندی ضرور کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی موجودگی دوہرے عالمی معیار کی علامت ہے۔ چین اقوام متحدہ کے ذریعے حاصل کردہ اپنے اس حق کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ بین الاقوامی سمندروں میں رہ کر مشترکہ فوجی مشقوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اس مشترکہ فوجی مشق میں کینیڈا، نیوزی لینڈ، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کے تقریباً 25,000 فوجی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مشقیں اگست تک جاری رہیں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے ویمن ورلڈ کپ کے فائنل میں نیدرلینڈ کو 2-0 سے شکست دے کر چوتھی بار فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ورلڈ کپ میں مضبوط امریکی ٹیم پہلی بار مسلسل دوسری دفعہ چیمپئن بنی ہے۔ فائنل میچ فرانس کے شہر لیون میں کھیلا گیا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
خواتین کی امریکی فٹ بال ٹیم نے فائنل تک رسائی سے پہلے سویڈن، اسپین، فرانس اور انگلینڈ کو شکست دی تھی اور اتوار کے روز کے فائنل میں اس نے یورپین چیمپئن ڈچ ٹیم کو زیر کیا۔ امریکی سٹار میگن ریپینوئے، جنہوں نے سب سے زیادہ گول سکور کرنے پر گولڈن بوٹ حاصل کیا، فائنل میں بھی کھیل کے 61 منٹ میں پینلٹی کک پر گول سکور کیا۔ روز لیول نے کھیل کے 69 منٹ میں دوسرا گول کر کے فتح یقینی بنائی۔
World Cup win. Strong women, beautiful women, great game.
It was tough. The Netherlands played really good. But we're so excited.
امریکی فینز نعرے لگا رہی ہیں۔ ایک فین کے الفاظ ہیں، یہ اعزاز حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ نیدرلینڈ کی ٹیم بہت اچھا کھیلی، لیکن ہم بہت پرجوش تھے۔ یہاں موجودگی خواب لگ رہی تھی۔ اب ایک ڈچ فین کا رد عمل۔
For a small country, we're a football loving country, and
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے ملک کے لیے جو فٹ بال سے محبت کرتا ہے، اور ہم فتح کے بہت قریب تھے۔ میرے خیال میں ہم صحیح سمجھا رہے ہیں۔ یورپین چیمپئن شپ میں ہمارے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ کپ جیتنے پر خواتین کی فٹ بال ٹیم کو اپنے ٹویٹر پیغام میں مبارکباد دی ہے۔ تاہم مہینہ بھر پر محیط ٹورنامنٹ کے شروع میں صدر نے فٹ بال کھلاڑی ریپینوئے کے ساتھ طنزیہ جملوں کا تبادلہ کیا تھا، جب اس خاتون کھلاڑی نے کہا تھا کہ وہ کسی صورت وائٹ ہاؤس نہیں جائیں گی بھلے فتح کے بعد جیت کے جشن کے لیے انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت بھی دی جائے. امریکہ نے 1991 1999 اور 2015 میں خواتین کا فٹ بال ورلڈ کپ جیتا تھا, جبکہ اولمپکس مقابلوں میں 1996 2004 2008 اور 2012 میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. جرمنی خواتین کا فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والا واحد دوسرا ملک ہے جس نے 2003 اور 2007 میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سرطان کے علاج اب زیادہ سے زیادہ جامع شکل اختیار کر رہے ہیں اور پہلے کی طرح ان کی نوعیت زیادہ شدید اور تکلیف دہ بھی نہیں رہی ہے. نئے علاج کے نتیجے میں دورانیہ بھی کم ہو گیا ہے اور سرطان کے روایتی علاج کے مقابلے میں نتائج بھی کہیں بہتر ہیں. رسولی یا ٹیومر کے ڈی این اے کی جانچ کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں ہونے والی مزید پیش رفت کے بارے میں سنیے یہ رپورٹ سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی.
کیمو تھراپی, ریڈیشن اور سرجری سرطان کا مقابلہ کرنے والے معمول کے علاج ہیں, لیکن کیمو اور ریڈیشن میں سرطان زدہ خلیوں کے ساتھ صحت مند خلیے بھی متاثر ہوتے ہیں, جبکہ اس کے نتیجے میں ذیلی اثرات کی تو مثال ہی نہیں ملتی. سرطان کا علاج اب ایک مخصوص شکل اختیار کر رہا ہے جس میں ایسی ادویات اور علاج پر توجہ دی جاتی ہے جو صرف سرطان زدہ خلیوں ہی کو ہدف بناتی ہیں, جبکہ دوسرے خلیے قطعاً محفوظ رہتے ہیں. مثال کے طور پر مخصوص ہدف کے ساتھ ریڈیشن کا طریقہ ان خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں بریسٹ کینسر ابھی ابتدائی مراحل میں ہو اور اس سے پہلے آپریشن کے ذریعے سرطان زدہ رسولی کو نکال دیا گیا ہو. اس طرح ذیلی اثرات کم سے کم ہوں گے اور ریڈیشن کا وقت بھی کم ہوگا. پانچ روزہ علاج اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ بریسٹ کینسر کے لیے 4 سے 6 ہفتوں کی ریڈیشن. اب کچھ ایسے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں جسم کے دفاعی نظام کو استعمال کیا جاتا ہے.
یہ اب واضح ہے کہ جسم کا دفاعی نظام سرطانی خلیوں پر نظر رکھتا ہے اور انہیں غیر معمولی سمجھتا ہے. ایسی صورت میں اگر ہم دفاعی نظام کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ سرطانی خلیوں پر حملہ ہوگا اور انہیں ختم کرنے میں مدد دے گا.
پھر ایک اور طریقہ علاج ہے جس میں سرطانی خلیوں کی جینیاتی ساخت کا تعین کرنے کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر دوا کے ذریعے ان خلیوں کو ختم کرتے ہیں.
ہم بات کر رہے ہیں ان خلیوں کی بنیاد کو ہدف بنانے کی جو انہیں سرطان میں مبتلا کرنے کا باعث بنی, اور اس دوا کا یہی مقصد ہے.
ڈی این اے کی طرح ہر مریض کے سرطان کی نوعیت بھی منفرد ہوتی ہے. اس سے یہ تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سی دوا مؤثر ترین ثابت ہوگی اور جس کے استعمال سے صحت مند خلیے محفوظ رہیں گے اور مریض پر مرتب ہونے والے ذیلی اثرات کا علاج ممکن ہو سکے گا.
اب اس وقت سب سے زیادہ متاثر وہ مریض ہو رہے ہیں جن کے سرطان کا علاج نہیں ہو پاتا یا پھر یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے بلکہ جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے.
پھر بھی نتائج کافی امید افزا ہیں.
میرے پاس ایک ایسے مریض کو لایا گیا جس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے تقریباً 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور ان کے سرطان کی قسم عام طور پر ناقابل علاج ہے, حتیٰ کہ کیمو تھراپی بھی کام نہیں کرتی. میں نے انہیں یہ دوا دی اور اب ان میں اس مرض کے کوئی آثار نہیں ملتے. پھر میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس سے سارکوما تھا. اسے زندہ رہنے کے لیے محض 1 سال کا وقت دیا گیا تھا لیکن اب 3 سال ہو گئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہائکنگ پر جا رہی ہیں.
علاج کے یہ طریقے ابھی نئے ہیں, لیکن کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سرطان زدہ خلیوں کو ہدف بنا کر کیا جانے والا علاج, چاہے کیمو ہو, ریڈیشن ہو, دفاعی نظام کا استعمال ہو یا پھر جینیاتی جانچ پڑتال جس کے بعد پرسیژن میڈیسن استعمال کی جائے, دراصل سرطان کے علاج کا مستقبل ہے. کیرل پیرسن کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا, وائس آف امریکہ.
ان دنوں بچوں میں مغربی سپر ہیروز کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے, لیکن دوسری جانب پاکستان کی ایک خاتون نے اس بڑھتے ہوئے رجحان میں اضافے کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں میں حقیقی سپر ہیرو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسی کتاب لکھی جس میں سپر ہیرو عبدالستار ایدی کو دکھایا گیا. یہ کتاب بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہو رہی ہے. اس کتاب کا مقصد کیا تھا اور ایدی صاحب کی شخصیت ہی اس کتاب کے لیے کیوں چنی گئی؟ کراچی سے بتا رہی ہیں سدرا ڈار.
پاکستان میں بچوں کے سپر ہیروز یا تو سپر مین ہیں یا اسپائڈر مین، آئرن مین ہیں یا پھر بیٹ مین، لیکن ان کے ارد گرد کون سے اصل ہیروز بستے ہیں اس سے وہ لا علم رہتے ہیں۔ لیکن اس بار بچوں کو ایک کتاب کے توسط سے معلوم ہوا کہ عبدالستار ایدی ایسے سپر ہیرو ہیں جن کی انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس بات کو بچوں تک پہنچانے والی پاکستان کی ماریا ریاض توصیف ہیں، جنہوں نے این سی اے لاہور سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بیچلرز اور ملٹی میڈیا میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ ان کا شوق الیسٹریشن ہے، جو شادی اور تین بچوں کی ذمہ داری کے باوجود بھی جاری ہے۔ اسی شوق نے ان سے یہ کام کروایا جو اس وقت ایدی بابا کے نام سے بچوں کو ایک نئی سوچ دے رہا ہے۔
میں شروع سے ہی اپنے آرٹ کے حوالے سے چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس میں اپنے علاوہ اوروں کی بھی بہتری ہو۔ سو اس بک کے لیے جو بیسس ہے اس بک کی، وہ یہ ہے کہ 50% ایدی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ ہوگا۔ تو پہلے تو یہ خیال تھا جو میرے دماغ میں مطلب گہرا ہوا، اور اس کے بعد میں نے بک کا یا سپر ہیرو کے حوالے سے اس کو بک کو فارمولیٹ کیا۔ سو جو آئیڈیا تھا وہ اس کی بیسز ہے اس بک کی، پروفٹ شیئرنگ بیسز ہے اس بک کی۔
اس کتاب میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین خاص دلچسپی لے رہے ہیں۔ ماریا کے مطابق پاکستان اور باہر کے ممالک سے ان کو ملنے والی پذیرائی بتا رہی ہے کہ یہ کتاب کتنی پر اثر ہے۔
ایدی صاحب کا نام دماغ میں آتا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے ان کا امپیکٹ گلوبلی بہت زیادہ ہے، تو وہاں سے ایدی صاحب کا خیال آیا تھا۔ اور جب ان کے اوپر بک لکھی اور بچوں کو کس طرح سے اس بک کو جو ہے پریزنٹ کیا جائے، اس کے لیے یہ سپر ہیرو اور سپر پاور کی لینگویج یوز کی میں نے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے بچے اتنا امپریس ہیں ویسٹرن سپر ہیروز سے یا امیجنری سپر ہیروز سے کہ ان کو وہی لینگویج سمجھ آتی ہے۔ سو میں نے اس طرح سے ایک، کیونکہ وہ اتنے سمپل تھے، اتنے سادہ تھے، ان کی جو پاور تھی، بڑے دل کی پاور، کائنڈنس کی پاور، اس کو ایک سپر پاور کی طرح دکھایا ہے۔
ماریا کا کہنا ہے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ کبھی ایدی صاحب سے ملیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن وہ ہمیشہ سے ان کے آئیڈیل رہے ہیں، اور اسی سوچ نے ان سے اس کتاب پر کام کروایا کہ نئی نسل بھی جانے کہ ان کے ملک میں ایسی ہستی رہی ہے جس نے بے لوس انسانیت کی خدمت کی ہے۔
ایدی صاحب سے مجھے ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، بہت خواہش تھی میری کہ میں ملوں، لیکن کبھی میرا میں نہیں مل پائی۔ لیکن جو ان کی یہ ایک احساس جو ہے نا، کہ ہم ایک ہی پیس آف لینڈ پہ رہے ہیں، اور ان کی ہم وارمتھ فیل کر سکتے تھے کیونکہ ہم ان کی زندگی میں ہم نے بھی ٹائم گزارا ہے، لیکن ہمارے بچوں نے ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا، بے شک نیوز میں یا کہیں اور، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا، وہ اس طرح سے نہیں جانتے جس طرح سے ہم جانتے تھے اور ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سو یہیں سے ایک میری جو ایک خواہش تھی وہ یہ بھی تھی کہ اچھا میں خود تو نہیں ملی، میرے بچے بھی نہیں ظاہر ہے مل پائے، وہ ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے ان کے بارے میں اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں۔
ایدی بابا کے نام سے لکھی جانے والی یہ کتاب جہاں محسن انسانیت کی خدمات کا اعتراف ہے، وہیں وہ نسل جس نے ایدی صاحب کو نہیں دیکھا، انہیں یہ بتانا ہے کہ حقیقی زندگی کے ہیرو وہی ہوتے ہیں جو بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان اور جنس کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بھی ایسی کوئی مثال ذہن میں آئے تو سب سے پہلا چہرہ جو سامنے آتا ہے وہ ایدی بابا کا ہی ہوتا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
شمالی بھارت میں بس کے ایک حادثے میں 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ کے نزدیک یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یمونا شاہراہ پر بس الٹ کر سڑک کنارے ایک نالے میں جا گری۔ زیادہ تر مسافر اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یہ بس نئی دہلی سے ریاستی دارالحکومت لکھنؤ جا رہی تھی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ زیب رانچا اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔